میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمانے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو بندہ محبت اور شوق کے ساتھ تین مرتبہ دن میں اور تین مرتبہ رات میں مجھ پر درود پاک پڑھے، اللہ پاک پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور رات کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ پڑھتا رہوں کثرت سے درود ان پر صدا میں، اور ذکر کا بھی شوق پے غوث و رضا دے۔ آمین آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ پیارے اسلامی بھائیو، پارا ایک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 10 یہ سننے کی سعادت حاصل کی ہم نے۔ اس مقام پر سورہ بقرہ کی یہ 13 آیات ہیں جن میں منافقوں کے برے اعمال اور عیب بتائے گئے، جو ان کے اعمال اعمال بد اور ان کے عیوب کو، ان کے عیبوں کو بیان کیا گیا۔ وجہ کیا ہے، کیوں بیان کیا گیا؟ اس لیے تاکہ مسلمان ان عیوب کو، ان اعمال کو پہچانے، پہچان ہو مسلمان کو، اور ان کے برے کردار سے ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو بچائیں۔ اس سے پیچھے جو دو آیات، آیت نمبر 8 اور 9، اس میں یہ بتایا گیا کہ منافق زبان سے تو کلمہ پڑھتا ہے مگر دل سے ایمان قبول نہیں کرتا۔ یہ ایسے بدبخت ہوتے ہیں کہ جو اللہ پاک کو اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اللہ کو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو دھوکہ دیں گے، حالانکہ وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ اور رسول کو دھوکہ دیا ہی نہیں جا سکتا، یعنی اللہ پاک کو کون دھوکہ دے سکتا ہے۔ تو یہ ان کا گمان ہے، ان کا ذہن ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو معاذ اللہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ بد انجام خود ہی فریبی کا شکار ہے، یعنی اپنے آپ کو ہی حقیقت میں دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ آج کی جو آیت کریمہ، مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی ہے، اس میں منافقوں کے دو عیبوں کو بیان کیا گیا اور ان کی دو سزاؤں کو بیان کیا گیا۔ دو عیب، دو سزائیں۔ چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، فی قلوبہم مرادن، ان کے دلوں میں بیماری ہے، بیماری ہے ان کے دل میں۔ یہ منافقوں کا پہلا عیب ہے، پہلا عیب کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، بیماری۔ حالانکہ ان کے ہاتھ ٹھیک ہیں، ان کے پیر سلامت ہیں، ان کی آنکھیں ٹھیک ہیں، اگرچہ وہ ٹھیک ٹھاک ہیں ظاہری اعتبار سے، وہ چلتے پھرتے کھاتے پیتے سب کچھ صحیح معاملات ہیں، لیکن ان کے اصل میں دل میں بیماری ہے۔ دل کی بیماری جسے باطنی بیماری کہتے ہیں. ایک تو بیماری جو نارملی جس کی وجہ سے ہم ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتے ہیں, دل کا وال بند ہو جانا, دل کی دھڑکن کا مسئلہ ہو جانا, دل کی دھڑکن کم ہو جانا, یہ وہ بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتے ہیں. بظاہر یہ ٹھیک ہے, لیکن جو بیماری یہاں پر بیان کی جا رہی ہے, فی قلوبہم مرضٌ, ان کے دل بیمار ہیں, اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے ہاں ان کے دلوں میں حسد کی بیماری ہے. حسد بیماری ہے یہ, ان کے دل حسد کی بیماری کا شکار ہے, بغض اور کینہ کی بیماری کا شکار ہے, شک کی بیماری کا شکار ہے, اور محبت دنیا کی بیماری کا شکار ہے. ان باطنی بیماریوں نے ان کے دل مردہ کر ڈالے, یعنی منافقوں کے دلوں کو ان باطنی بیماریوں نے مردہ کر دیا. اللہ اکبر, یہی وہ مرض ہے جو سب سے زیادہ خطرناک اور سب سے زیادہ نقصان دہ ہے. پیارے اسلامی بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, انسان کی جو ساری انسانیت ہے, کسی بھی شخصیت کا سارا حسن کس میں ہے؟ شخصیت کا نکھار, شخصیت کا حسن ایک تو ہے ظاہری وضاقت, ظاہری حسن نہیں, شخصیت کا حسن کس میں ہے؟ تو شخصیت کا حسن دل کی پاکیزگی میں ہے. پاک دل, ستھرا دل, اچھا دل, یہ دل کی صفائی, یہ انسان کی شخصیت کو نکھارتی ہے, انسان کی شخصیت کو بیان کرتی ہے کہ انسان کیا ہے. اس کو دیکھیے پیارے اسلامی بھائیو, جیسے اگر دل اچھا ہے انسان کا بول اچھا ہوگا, دل پاکیزہ ہے انسان کا کردار اچھا ہوگا, دل پاکیزہ ہے انسان کے اعمال اچھے ہوں گے, دل پاکیزہ ہے انسان کی گفتار اچھی ہوگی, اس کا کردار اچھا ہوگا, اس کے اعمال اچھے ہوں گے. دل کی پاکیزگی اہمیت کی حامل ہے. جو اندر ہوتا ہے وہی باہر چھلک کر آتا ہے. جیسے پانی کا ایک گلاس, یہ میرے سامنے مٹی کا یہ پیالہ ہے, میں اس میں جو ڈالوں گا چھلک کر اس سے باہر وہی آئے گا. ایسا نہیں ہے کہ اگر اس میں دودھ ڈالوں تو چھلک کر شربت باہر آئے گا, یا پانی ڈالوں تو کچھ اور باہر آئے گا. نہیں, بلکہ جو اس میں ڈالا جائے گا یا جو اس کے اندر ہے وہی باہر آئے گا. تو انسان کی شخصیت کا پتہ بھی دل کی پاکیزگی سے چلتا ہے کہ دل پاکیزہ ہو چھلک کر وہی باہر آئے گا. اس کی گفتار, اس کا کردار, اس کی نگاہیں, اس کے سارے معاملات جو ہیں, یہ ساری ایک ایک چیز بتائے گی اس کا دل کتنا ستھرا ہے. اللہ اکبر. تو پیارے اسلام بھائی, منافقوں کے اس عیب کو بیان کیا گیا, ان کے دلوں میں بیماری ہے, بیماری کو بیان کیا گیا, اب سزا کو بیان کیا جا رہا ہے. سزا کیا ہے؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے, فزادہم اللہ مرضا, فرمایا کہ تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھائی, یعنی ان کی بیماری میں اللہ نے اور اضافہ کر دیا. یہ ان کی دنیا میں سزا ہے, منافقوں کی دنیا میں سزا یہ ہے کہ اللہ نے ان کی بیماری میں اضافہ کر دیا. مریض کا کام ہوتا ہے کہ خود کو مریض مانے. اگر کوئی ٹھیک ہونا چاہتا ہے, اس کی چاہت خواہش یہ ہے کہ وہ تندرست ہو جائے, اس کی بیماری دور ہو جائے, تو سب سے پہلی بات کہ اسے اپنے آپ کو ماننا پڑے گا کہ میں مریض ہوں. جب تک مریض اپنے آپ کو مریض نہیں مانے گا وہ ٹھیک کیسے ہوگا؟ اللہ نہ کرے اگر کسی کو شوگر ہے تو وہ اس کو ماننا پڑے گا کہ میں اس مرض میں مبتلا ہوں. جب تک نہیں مانے گا تب تک وہ ٹھیک نہیں ہو سکے گا. وہ بد پرہیزی بھی کرتا رہے گا, میٹھا بھی کھاتا رہے گا, نہ جانے کیا کیا, پھر اور پھر اس کا نقصان بڑھتا چلا جائے گا. اللہ اکبر. پیارے پیارے اسلامی بھائیو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو طبیبوں کے بھی طبیب ہیں, حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت سے کتنا پیار فرمانے والے, لوگوں کی کیسی رہنمائی کرنے والے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لوگوں کی اصلاح چاہتے ہیں, ان کی بخشش چاہتے ہیں, انہیں جنت کا راہی ہونا چاہتے ہیں کہ یہ جنت کے راہی بن جائیں, جنت میں داخل ہو جائیں, وہ کتنا پیار کرتے ہیں امت کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ کتنا پیار ہے, چاہت کتنی پیاری ہے کہ یہ بخشے جائیں. لیکن منافقین کا حال کیا ہے؟ وہ منافق اپنے آپ کو مریض نہیں سمجھتے اور حضور کو طبیب نہیں سمجھتے، جس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، ان کے دلوں میں حسد کی آگ، اور حضور ان کی حسد کو نکالنا چاہتے ہیں، ان کے بغض کو دلوں سے نکالنا چاہتے ہیں، ان کے کینہ کو نکالنا چاہتے ہیں، یہ حضور کی چاہت ہے، لیکن وہ مریض اپنے آپ کو مریض ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کے دل میں، منافقوں کے دل میں حسد بڑھتا گیا. اور انہوں نے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، الٹا کیا ہوا کہ دھوکہ دینے کا سوچنے لگ پڑے. جب ان کے دل اس حد تک بیمار ہیں تو ان کو اللہ پاک نے یہ سزا دی کہ اللہ نے پھر ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا، کمی نہیں ہوئی. پھر جب حسد بڑھ گیا، کینہ بڑھ گیا، بغض بڑھ گیا، عداوت بڑھ گئی، تو اللہ نے انہیں دنیا میں جو سزا دی منافقوں کو، تو یہ ہے فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا. اور پھر آگے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بدلہ ان کے جھوٹ کا، ان کے جھوٹ کا بدلہ کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ اکبر، یہ منافقوں کا دوسرا عیب بیان کیا گیا کہ یہ بدبخت کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ ایمان نہیں لائے. انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا رسول مانتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں، دل اس بات کی تصدیق نہیں کرتا، مانتے نہیں ہیں دل سے، حقیقت یہ ہے کہ یہ حضور کو سچا نبی نہیں مانتے. اور پھر اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں ان منافقوں نے جھوٹ باندھے، ان بدبختوں نے ایسی جسارت کی. اللہ اکبر، الامان الامان، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نہ جانے کیسے کیسے انہوں نے الفاظ کہنا شروع کر دیے، یعنی جو حضور کی اور رب کی شان کے لائق ہی نہیں ہے ان منافقوں نے وہ الفاظ کہے. تو پھر ان کے لیے کیا ہوا؟ ان کے لیے پھر دردناک عذاب کو تیار کر کے رکھا گیا. یہ ان کا بدلہ تھا، دوسری سزا ان کی جھوٹ کی، اور پھر یہ بدلہ تھا کہ آخرت کا بدلہ بھی، آخرت کی سزا باقی ہے. پیارے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت کریمہ میں جو چند باتیں ہم آج سیکھیں گے، بڑی سنجیدگی کے ساتھ اور بڑی ہی توجہ کے ساتھ سننے کی حاجت ہے. سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ اللہ پاک نے جو فرمایا فی قلوبہم مرضٌ، ان کے دلوں میں بیماری ہے، ان کے دل بیمار ہیں، بیماری ہے ان کے دل میں. یہ بیماری جو منافقوں کے دلوں میں ہے، یہ کون سی بیماری ہے؟ اس بیماری کے حوالے سے مفسرین کے مختلف اقوال ہیں. ایک قول یہ ہے کہ اس بیماری سے مراد شک ہے، شک کی بیماری، یعنی منافق شک میں مبتلا تھے، انہیں اللہ پاک پر، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات پر، یعنی جو اللہ پاک نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، ان پر شک تھا. اور پھر یہ تذبذب کا شکار تھے، ڈگمگائے ہوئے تھے. ان کے اسی شک کے سبب ان کے دل ایمان کی شمع، ایمان کی روشنی ان کے دلوں میں پھر نہیں تھی. اگر اپنے دلوں سے یہ شک دور کر دیتے جو اللہ کی ذات پر انہیں شک تھا، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جو انہیں شک تھا، یا اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات پر، فرامین پر، ارشادات پر جو شک تھا، اگر یہ شک کو دور کر دیتے تو ان کے دلوں میں بھی ایمان داخل ہو جاتا، ایمان کی شمع ان کے ہاں بھی ہو جاتی. نتیجتاً جب یہ ایمان سے محروم رہے تو ان کے دلوں میں بزدلی بڑھتی گئی، اور یہ ہر میدان میں ناکام اور نامراد ہوتے رہے. یہ تھی منافقوں کی بیماری. پیارے اسلامی بھائیو، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پاک پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر کامل یقین رکھیں. یہ منافقوں کا عیب ہے کہ جنہیں اللہ اور اس کے رسول پر یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر ایمان نہیں تھا، پختہ یقین نہیں تھا، اعتقاد نہیں تھا. ہم مسلمان ہیں، ہمیں تو پختہ یقین ہونا چاہیے، پختہ ایمان ہونا چاہیے ہمارا، اعتقاد پختہ ہونا چاہیے ہمارا. اللہ اکبر. پیارے اسلامی بھائیو، اب اس کی چند ایک مثالیں دیکھیے. جیسے مثال کے طور پر کسی نے کوئی وظیفہ پڑھا, اب یہ وہ والی کیفیت ہے کہ جو ہمارے یہاں پائی جاتی ہے, ہم جس میں ڈگمگا جاتے ہیں, حالانکہ ڈگمگانا نہیں چاہیے ہمیں. یہ ذہن ہونا چاہیے کہ جو میرے حق میں بہتر ہے میرا رب وہی میرے حق میں فرمائے گا, میرا رب وہی فرمائے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رب جو ماؤں سے بڑھ کر پیار فرمانے والا ہے میرے حق میں غلط فیصلہ فرمائے؟ نہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا, بلکہ رب تو میرے سے کئی ماؤں سے بڑھ کر پیار فرماتا ہے, وہ میرے حق میں وہی فرمائے گا جو میرے حق میں بہتر ہے, جو مجھے ضرورت تھی, جس چیز کی نیڈ تھی مجھے, مجھے میرے رب نے وہی عطا کیا. کہیں اگر مال کی کمی ہے تو پریشان نہ ہو, پریشان نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ یہی میرے حق میں بہتر ہے. ہو سکتا ہے کہ اگر مال تو ہوتا, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے علامان, کہ مال تو تھا لیکن ایمان سے محرومی تھی, پھر مال تو تھا لیکن کردار کی بد حالی ہو چکی. تو یہ اللہ پاک کی تقسیم ہے, ہمیں اللہ پاک کی تقسیم پر راضی رہنا ہے. اللہ اکبر. تو ہوتا کیا ہے, ہمارے یہاں کہ جب وظیفہ پڑا لیکن وہ ہوا کچھ اس طرح کہ جو مطلب تھا وہ نظر نہیں آ رہا, اب ہم ڈگمگا جاتے ہیں. کوئی مشکل آئی تو دعا مانگی, مانگنی چاہیے دعا, وظیفہ بھی پڑھنا چاہیے, لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ مشکل کی جو حل کی دعا مانگی تھی تو مشکل آ ہی جاتی ہے, پریشانی آ جاتی ہے, اب ہم ڈگمگا جاتے ہیں. 10 منٹ سے 15 منٹ لگتے ہیں, 10-15 منٹ کی بات ہوتی ہے نماز کی, اپنی دکان بند کر کے نہیں آئیں گے نماز کے لیے. کیوں؟ ڈگمگائے ہوتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں. نماز کے لیے آگے تو پیچھے دکان کا کیا ہوگا, گاہک آئے گا چلا جائے گا, خالی چلا جائے گا. اللہ پاک پر بھروسہ نہیں ہے. کاش کہ ہمارا اعتقاد, ہمارا یقین, ہمارا اعتقاد, اللہ پاک ہمیں ابراہیم علیہ السلام کا صدقہ عطا فرما دے. مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی غور کیجئے, فیضان مدینہ میں موجود حاضرین بھی غور کریں کہ کاش, اور یہ دعا کریں اللہ پاک ہمیں ابراہیم علیہ السلام کا صدقہ عطا فرمائے. ایک طرف نارے نمرود ہے, نمرود کی جلائی گئی آگ, اس کی تپش کا عالم کیا ہے, ایسی تپتی ہے, ایسی آگ, ایسی آگ کہ دور سے اڑتا ہوا پرندہ اس میں گر جائے, وہ جل کر نیچے آ جاتا ہے, ایسی آگ. لیکن ادھر اللہ پاک کے نبی ہیں جنہیں اپنے رب پر بھروسہ ہے, اپنے رب پر یقین ہے, اپنے رب پر اعتماد ہے, نارے نمرود میں جاتے ہیں اور پھر رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے, قلنا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم. اعتقاد پختہ تھا اپنے رب پر, اپنے مالک پر یقین پختہ, تو اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ, جس آگ کا کام جلانا ہوتا ہے, نارملی آگ کیا ہے, جلانے کی کام ہی آتی ہے, تپا دیتی ہے, راکھ کر دیتی ہے, ختم کر دیتی ہے, لیکن اسی آگ کو کہ جس کا کام جلانا ہے, وہی آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیسی ٹھنڈی ہوتی ہے, بلکہ ٹھنڈی نہیں سلامتی والی بھی ہو جاتی ہے. اپنے رب پر اعتقاد, اپنے رب پر یقین, اپنے رب پر بھروسہ, پختہ یقین اپنے رب پر, اس یقین کا صلہ کیا ملا, آگ کو ٹھنڈا کر دیا گیا, سلامتی والا کر دیا گیا. اور پیارے اسلامی بھائیو, اللہ پاک ہمیں اپنے پیاروں کا وہ صدقہ عطا فرمائے کہ موسیٰ علیہ السلام کا صدقہ اللہ ہمیں عطا فرمائے. یقین ہے, اعتقاد ہے اپنے مالک پر, اپنے رب پر, عصا مارتے ہیں دریا راستہ دے دیتا ہے. یہ کیا تھا؟ اپنے رب پر اعتماد تھا, اپنے رب پر یقین. پیچھے فرعون کا لشکر ہے جو مارنے کے لیے آیا ہے, سامنے دریا کی موجیں ہیں, اب کیا کیا جائے؟ اللہ پر یقین تھا کہ لاٹھی ماری جائے گی, راستہ دے گا دریا, دیا راستہ دریا نے. اللہ پاک سے یہ دعا کیا کریں, ہم سارے دعا کیا کریں, اللہ پاک ہمیں پختہ یقین عطا فرمائے, اعتقاد پختہ اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کہیں گئے ہوئے تھے, آپ کے جو حواری تھے نا, یعنی حواری وہ کہ جو آپ پر ایمان لے کر آئے, یہ آپ کو ڈھونڈنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں. جب ڈھونڈ رہے تھے تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہ سمندر کے کنارے پہنچے, دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام سمندر کے اوپر, پانی کے اوپر چلتے آ رہے ہیں, پانی کے اوپر چل رہے ہیں. کسی حواری نے, ایک حواری نے عرض کی, اے اللہ کے نبی, کیا میں بھی اس طرح پانی پر چل سکتا ہوں کہ پانی پر میں بھی چلوں؟ اب سنیے عیسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا. آپ نے فرمایا, کیوں نہیں, بالکل چل سکتے ہو, البتہ اگر ابن آدم کو جو کے دانے کے برابر یقین مل جائے تو وہ پانی پر چل سکتا ہے. جو کے دانے کے برابر اگر یقین مل جائے تو پانی پر چل سکتا ہے. اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کاش کہ ہمیں یقین نصیب ہو جائے. کس کے یقین کی بات ہو رہی ہے؟ کس پر اعتماد کی بات ہو رہی ہے؟ کس کے پر اعتقاد کی پختگی کی بات ہو رہی ہے؟ اپنے رب پر، اپنے مالک پر، اپنے خالق پر، اپنے رازق پر. اگر کوئی مصیبت آئی ہے تو میرا رازق اس مصیبت کو ہمیشہ کے لیے میرے پاس نہیں رہنے دے گا، یہ تو آزمائش ہے. اللہ پاک خود فرماتا ہے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. یہ تو آزمایا جائے گا پیارے اسلامی بھائیو، لیکن خوشخبری سنانے کا کہا گیا. خوشخبری سنا دو ان کو کہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کے لیے چاندنی ہے کہ جو صبر کرتے ہیں. اللہ اکبر. تو اللہ پاک ہمیں یوں پختہ اعتقاد اور پختہ یقین اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے اور ہم جگمگانے سے محفوظ رہیں. پختہ یقین کے بارے میں اب دیکھیں اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں. حضور فرماتے ہیں ما اخاف علی امتی الا ضعف الیقین. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اپنی امت پر صرف یقین کی کمزوری کا خوف ہے. یقین کی کمزوری کا خوف ہے. ایک اور حدیث پاک میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس امت کے پہلے لوگ یقین، پختہ یقین، یقین اور زہد کی برکت سے نجات پا گئے، اور بعد میں آنے والے بخل یعنی کنجوسی اور لمبی امیدوں کے سبب ہلاک ہو گئے. استغفراللہ. اللہ ہمیں پختہ یقین نصیب فرمائے. معلوم ہوا بے یقینی کے سبب پیدا ہونے والی کنجوسی ہلاکت کا سبب. اسی لیے ایسی بے یقینی سے ہر دم بچتے رہنا چاہیے. کسی نے کیا خوب کہا غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. یقین تو پیدا کریں اپنے اندر. اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فی قلوبہم مرضٌ، ان کے دلوں میں بیماری ہے. یہ کون سی باطنی بیماری ہے؟ اس کا تعلق کیا ہے؟ ایک اور قول سنیے مفسرین کیا فرماتے ہیں. فرمایا کہ اس سے مراد حسد ہے. ان کے دل میں جو بیماری ہے وہ حسد ہے. منافق حسد کا شکار تھے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت کو دیکھ کر، اسلام کی ترقی کو دیکھ کر، اسلام کی فتح و نصرت سے جلتے تھے، غمگین ہوتے تھے. اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں برا لگے، اور تم کو برائی پہنچے تو اس پر وہ خوش ہوں. یعنی منافقوں کا ایک حال ہے، یہ حسد کی بیماری تھی جس نے منافقوں کے دلوں سے ایمان قبول کرنے کو ان کے دلوں کو روک کے رکھا ہوا تھا، اور یہ ایمان سے محروم رہ کر ہمیشہ کے لیے جہنم کے حقدار ٹھہرے. اللہ اکبر. پیارے اسلامی بھائیو، یہاں ایک بات بڑی اہم ہے اور سمجھنے کی ہے کہ منافق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت کو دیکھ کر، نبی پاک علیہ السلام کے ذکر کی بلندی کو دیکھ کر، اسلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو دیکھ کر غمگین ہوتے، جلتے. آئے ہائے. تو اللہ پاک نے، یہ بیماری تھی ان کے حسد کی، اللہ پاک نے کیا فرمایا فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا، یعنی اللہ نے ان کے غم میں مزید اضافہ کیا. جو ان کو دنیا میں سزا ملی منافقوں کو، وہ یہ سزا ملی کہ اللہ نے ان کے غم کا اور اضافہ کیا. یہ جتنا جلتے تھے اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور بلند فرماتا. یہ ذکر مصطفیٰ سے جلتے، اللہ نے اور ذکر کو بلند کر دیا. یہ اسلام کی کامیابی سے جلتے، اللہ پاک نے اسلام کو اور مزید برکتیں عطا فرمائی، ترقیاں اللہ نے اسلام کو عطا فرمائی. یہ جس چیز سے الغرض جلتے تھے اللہ نے اسلام کو اور تائی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اور ہی اضافے فرمائے. حضور کی شان میں، حضور کی عزت میں، حضور کی رفعت میں اللہ نے اور اضافے فرمائے. دیکھیں اللہ پاک کیسے اضافہ بھی فرماتا ہے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ پاک حفاظت بھی کیسے فرماتا ہے. ایک مرتبہ کسی غزوے کا موقع تھا کہ منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں وہ سخت جملہ کہا، گستاخی کی، انتہائی سخت گستاخی. اس نے کہا کہ قرآن پاک میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لئن رجعنا الی المدینہ لیخرجن الاعز منہا الاذل، ہم مدینہ پھر کر گئے تو ضرور جو بڑی عزت والا ہے وہ اس میں سے نکال دے گا اسے جو نہایت ذلت والا ہے. معاذ اللہ، مراد کیا تھی؟ کہ ہم عزت والے ہیں اور مسلمان معاذ اللہ عزت والے نہیں ہیں. اور جب یہی بات عبداللہ بن ابی کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پتا چلی، جو عاشق رسول تھے، پکے عاشق رسول، پکے مسلمان تھے، جب ان کو پتا چلی تو یہ مدینہ شریف کے باہر کے راستے پر کھڑے ہو گئے، ننگی تلوار لے کر کھڑے ہو گئے. جب پتا چلا کہ اس والد آ رہا ہے، منافقوں کا سردار ہے، والد ہے، آ رہا ہے، کھڑے ہو گئے. کہا میں اس وقت تک تمہیں اندر نہیں آنے دوں گا، اندر قدم نہیں رکھنے دوں گا مدینہ پاک کی حدود میں، کہ جب تک تم یہ نہیں کہہ دیتے کہ ہم منافق ذلیل ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عزت والے ہیں. یوں اللہ تعالیٰ نے کیسی عزت افزائی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمائی کہ اسی کا بیٹا جس نے کہا تھا، یہ قول بد تھا جس کا، اسی کا بیٹا، اسی کا خون، اسلام قبول کیا اور یوں کھڑے ہوئے ہیں. جب تک اس نے اندر نہیں آنے دیا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جب تک اس نے یہ کہہ نہیں دیا کہ ہم ذلیل ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں، تو اللہ پاک نے ان کے حسد، ان کی جلن میں مزید اضافہ ہی فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کو اللہ پاک نے اور ہی بڑھایا. پیارے اسلامی بھائیو، یہیں سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ حسد کرنا کتنی بڑی بیماری ہے، کیسی بیماری، دل کی بیماری، کتنی خطرناک بیماری ہے، کہ حسد ہی کے سبب منافق ذلیل و رسوا ہوئے، اسی سبب سے ان کے دل نور ایمان سے محروم رہے، حسد کی وجہ سے. جی ہاں، حسد نہ کرتے تو ان کے دلوں میں ایمان آتا، حسد کی وجہ سے ان کے دل، منافقوں کے دل نور ایمان سے محروم رہے اور دنیا اور آخرت میں بربادی ان کا مقدر ہوئی. اسی لیے ہمیں چاہیے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اپنے آپ کو، اپنے دلوں کو ہم حسد سے پاک رکھیں. دل کی قدورتیں، دل کی نفرتیں، دل کے بغض، دل کے اندر کینہ، ان ساری چیزوں سے اپنے دل کو نکالیں، ان اپنے دل سے، اور اپنے دلوں کو ہم ستھرا کر لیں. اللہ اکبر. اب سنتے ہیں کہ حسد ہوتا کیا ہے، کہ جس کی مذمت کو بیان کیا جا رہا ہے، یہ کیسی بڑی آفت ہے کہ جس کی وجہ سے ان لوگوں کو ایمان نصیب نہیں ہوا، یہ کیسی آفت ہے کہ اس آفت کی وجہ سے یہ دنیا بھی ان کی برباد ہوئی، ان کی آخرت بھی برباد ہوئی، ہمیشہ کے لیے جہنم کے حقدار ٹھہرے. کیا ہے حسد؟ فرمایا کسی کی دینی یا دنیاوی نعمت کے زوال، یعنی اس نعمت کے چھن جانے کی تمنا کرنا. کسی کے پاس کوئی دینی نعمت ہے یا کوئی دنیاوی نعمت ہے، تمنا کرنا کہ اسے یہ نعمت چھن جائے، ختم ہو جائے، یا یہ خواہش کرنا کہ فلاں جو شخص ہے یہ نعمت اسے نہ ملے، یہ حسد ہے، اسے حسد کہتے ہیں. اللہ اکبر. پیارے اسلامی بھائیو، کسی کو مالی طور پر خوشحال دیکھ کر جلنا، کڑنا اور یہ تمنا کرنا کہ اس کے ہاں چوری ہو جائے، اس کے ہاں ڈکیتی ہو جائے، اس کی دکان یا مکان میں آگ لگ جائے، اس کی دکان ختم ہو جائے، اس کے کاروبار سارا ختم ہو جائے، برباد ہو جائے، یہ کوڑی کوڑی کا محتاج ہو جائے، یہ حسد ہے. پیارے اسلامی بھائیو، کسی کو اعلیٰ دینی یا دنیاوی منصب پر دیکھ کر یہ دل جلانا کہ اللہ کرے کہ اس کا یہ منصب چھن جائے، یہ اس مقام پر، اس منصب پر نہ بیٹھے، حسد ہے. یہ خواہش رکھنا کہ فلاں شخص تنگ دست ہو جائے، یہ کیوں خوشحال ہے، یہ تنگ دست ہو جائے، غریب ہو جائے، فقر کی عالم میں آ جائے، استغفراللہ، یہ حسد ہے. فلاں کو کبھی عزت نہ ملے، کوئی مرتبہ نہ ملے، ہمیشہ ذلت اور رسوائی کی چکی میں یہ پستا رہے، یہ تمنا دل میں، استغفراللہ، یہ بھی حسد ہے، یہ حسد کی قسمیں ہیں. اللہ ہمیں حسد کی ان آفات سے محفوظ فرمائے. اے پیارے اسلام بھائیو، حسد یہ شیطانی کام ہے. سب سے پہلا گناہ جو ہوا تھا وہ حسد ہی تھا، اور یہ شیطان نے کیا تھا. امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، اللہ پاک کی پہلی نافرمانی جس باطنی بیماری کے سبب ہوئی ہوئی تھی وہ حسد تھا کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا تھا، اسی حسد کے سبب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا، حسد تھا، کہا کہ میں تو آگ سے پیدا کیا گیا، یہ مٹی سے پیدا کیے گئے، میں تو بہتر ہوں، یہ مٹی سے پیدا کیے گئے، میں کیوں سجدہ کروں، یہ حسد تھا شیطان کا، جو کر بیٹھا اللہ کی نافرمانی کر بیٹھا اور ہمیشہ کے لیے روندہ درگاہ ہوا، لعنت کا طوق اس کے گلے میں ڈال دیا گیا، کیسی آفت ہے یہ حسد، جو معلم الملاقوت فرشتوں کا سردار تھا اسے نکال دیا گیا جنت سے اس حسد کی وجہ سے، اس بیماری کی وجہ سے، اللہ اکبر، استغفر اللہ، اللہ پاک ہمیں حسد سے محفوظ فرمائے۔ اب سنیں حدیث مبارکہ، اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسد ایمان کو اس طرح بگاڑ دیتا ہے جیسے ایلوا شہد کو بگاڑ دیتا ہے۔ ایلوا کیا ہے؟ یہ کڑوے درخت کے جمے ہوئے رس کو کہتے ہیں، جمے ہوئے رس کو، کڑوے درخت کے ایک طرف انتہائی میٹھا شہد اور ایک طرف انتہائی کڑوا رس، یہ جب دونوں آپس میں ملیں تو کیسا بدبودار ہو جاتا ہے، کیسا بدمزہ ہو جاتا ہے، وہ شہد جو اتنا میٹھا ہوتا ہے لیکن کڑواہٹ ملنے کی وجہ سے اب وہ اس کا حسن باقی نہیں رہتا، اس کی مٹھاس باقی نہیں رہتی، اب دل اس کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ اسی طرح پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ایمان یہ شہد کی مٹھاس کی مثل ہے، اور اس میں اگر حسد کی آفت آ جائے اس دل میں تو ایمان اور یہ حسد کی آفت جب آپس میں مل جائیں تو کیسا بگاڑ پیدا کر دیتی ہیں، استغفر اللہ۔ اللہ پاک ہمیں حسد کی اس آفت سے بچائے۔ ایک اور حدیث مبارکہ سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، یہ مومن کی شان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، فرمایا مومن کے دل میں ایمان اور حسد یہ جمع نہیں ہو سکتے، مومن ہو اور اس کے دل میں حسد ہو ایسا نہیں ہو سکتا، حاسد مومن نہیں ہو سکتا اور مومن حاسد نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے یہ دونوں چیزیں ایمان بھی اور حسد یہ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ پیارے اسلامی بھائیو، حضرت امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں کہ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا ایک شاگرد تھا، بڑا لائق فائق تھا اور بڑا قریب تھا آپ کا، جب اس پر موت کا وقت آیا تو حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ اس کے پاس گئے، جب آپ نے اس کے پاس قرآن پاک کی تلاوت کی، سورہ یاسین شریف پڑھی، تو اس نے کہا اس کو بند کر دو، پڑھنا بند کر دو، آپ نے بند کر دیا۔ آپ نے اسے کلمے کی تلقین کی کہ بیٹا کلمہ پڑھو، آخری لمحات، آخری وقت، نزا کی کیفیت، دنیا سے جا رہا ہے، کہا کلمہ پڑھو، اس نے کہا کہ میں نہیں پڑھوں گا اور میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ اس کلمے سے بیزار ہوں، یہی الفاظ تھے کہ وہ مر گیا۔ آپ نے یہ صدمہ دل پر لیا کہ یہ میرا شاگرد تھا، ایسا قریب تھا، اور اس کی حالت یہ ہو گئی کہ اس کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا، اس کا ایمان برباد ہو گیا۔ 40 دن تک حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ کے دل پر یہ صدمہ رہا۔ 40 دن کے بعد آپ نے خواب میں دیکھا کہ فرشتے اسے پکڑ کر گھسیٹ کر جہنم میں لے کر جا رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا بیٹا تیرا تو میرے شاگردوں میں بڑا نام تھا، تو تو بڑا پڑھنے والا تھا، لائق تھا، تیرا یہ حال کیوں ہوا، تیرا ایمان برباد کیسے ہو گیا؟ اب سنیے جو اس نے کہا، کہا کہ 3 اعمال کے سبب میرا ایمان برباد کا ہو گیا۔ کیا؟ نمبر 1، کہا کہ میں چغلی کھایا کرتا تھا، چغل خور تھا میں۔ دوسرا، کہا کہ میں اپنے ساتھیوں سے حسد کیا کرتا تھا۔ اور تیسرا، سال میں 1 مرتبہ میں شراب کا 1 گلاس پیتا تھا۔ کہا ان 3 عیبوں کی وجہ سے اللہ نے میرا ایمان برباد کر دیا، استغفر اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیو، انہی اعمال میں حسد بھی ہے، چغل خوری بھی، شراب جہاں پر حرام، اس آفت کی وجہ سے تو ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو، آپ نے حسد کی ہلاکت خیز بیماری کے بارے میں سنا، یقین مانیے حسد کے اندر صرف نقصان ہی نقصان ہے، فائدہ کسی قسم کا نہیں۔ دیکھیں، حسد اللہ اور اس کے رسول کی ناراضی کا سبب ہے، حسد کے سبب ایمان چھن جانے کا خطرہ رہتا ہے، حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، حسد میں مبتلا ہو کر آدمی مزید بہت سارے گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے، جیسے حاسد آدمی کے دل میں بغض آ جاتا ہے، کینہ آ جاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، چغلی کھاتا ہے، غیبت کرتا ہے، بدگمانی کرتا ہے، قاطع رحم ہوتا ہے، رشتوں کو کاٹتا ہے، ناراضگیاں پیدا کرتا ہے، حسد کرنے والے کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، حسد کرنے والا رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ معاذ اللہ، حسد ذلت اور رسوائی کا سبب ہے، حسد سے عقل میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور حسد کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ بلا حساب جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ استغفراللہ، اللہ پاک ہمیں حسد کی آفت سے محفوظ فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیو، یہ منافقوں کا جو عیب بیان کیا گیا، فی قلوبہم مرضٌ، ان کے دلوں میں بیماری ہے، اور فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بدلہ ان کے جھوٹ کا۔ ایک ان کے اندر جو یہ بیماری حسد کی بیماری، اور دوسرا جھوٹ، جس بیماری کی وجہ سے وہ ایمان سے محروم رہے۔ پیارے اسلامی بھائیو، جھوٹ کیا ہے؟ جھوٹ کا معنی ہے کہ سچ کا الٹ، سچ کا مخالف، سچ کی ضد، یہ جھوٹ ہے۔ جھوٹ بولنا یہ مسلمانوں کا نہیں بلکہ منافقوں کا عمل ہے۔ استغفراللہ۔ پیارے اسلامی بھائیو، دیکھیں آج جھوٹ کس قدر ہمارے معاشرے میں عام ہے، غور کیا جائے تو تاجر اپنا سودا بیچتے ہوئے جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، بلکہ معاذ اللہ جھوٹی قسمیں کھا رہا ہوتا ہے، جھوٹی قسمیں کھا کر سامنے والے کو یقین دلا دیتا ہے مال بہت ٹھیک ہے، جبکہ جانتا ہے کہ یہ مال ٹھیک نہیں ہے، یہ خراب ہے، اس میں ملاوٹ ہے، اس میں دو نمبری ہے، خراب ہے یہ، لیکن جھوٹی قسمیں کھا کر وہ مال بیچ دیتا ہے مال۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہ صرف دکاندار کی ہی بات نہیں، والدین اپنے بچوں کو بہلانے کے لیے وہ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسکول میں، آفس میں، دکان میں اگر کوئی ہے بندہ، اس نے چھٹی لینی ہے اپنے آفیسر سے، تو جھوٹ کا سہارا لے گا، معاذ اللہ جھوٹ بولے گا۔ کسی کا قرض لوٹانا ہے تو جھوٹ کا سہارا لیا جائے گا، جھوٹ بول کر وہ وقت کو ٹالا جاتا ہے کہ یار تھوڑا اور ٹائم مل جائے۔ معاذ اللہ، جھوٹے وعدے کیے جاتے ہیں۔ اور پھر آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، جھوٹی بات اس قدر جلدی وائرل ہو جاتی ہے، بالکل سچ کے مخالف حقیقت کیا ہے پتہ ہی نہیں ہے، اور جھوٹی بات زمانے میں پھیل جاتی ہے۔ استغفراللہ۔ غرض یہ کہ پیارے اسلامی بھائیو، جھوٹ ہمارے معاشرے میں پھیلتا جا رہا ہے، اور لوگ بات بات پر جان بوجھ کر جھوٹ بولتے ہیں، یا کبھی بے خیالی میں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اچھے خاصے پڑھے لکھے آدمی بھی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب سنیے اللہ پاک ہمیں کیا ارشاد فرماتا ہے جھوٹ کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واجتنبوا قول الزور، ترجمہ کنز الایمان، اور بچو جھوٹی بات سے۔ قرآن ہماری رہنمائی کر رہا ہے کہ جھوٹی بات سے اپنے آپ کو بچا لو، اس بات کی طرف نہ جاؤ کہ جو جھوٹ ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچ بولنا نیکی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے، اور جھوٹ بولنا فسق و فجور، گناہ ہے، اور گناہ فسق و فجور دوزخ میں لے جاتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے، اور بے شک بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں قذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ استغفراللہ۔ قذاب کہتے ہیں بہت بڑا جھوٹا، یعنی بندہ جب جھوٹ بولتا رہتا ہے اللہ کے ہاں قذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ کیسا ظالم آدمی ہے جو رب کے ہاں قذاب لکھ دیا گیا اپنی زبان کی وجہ سے، کاش کے رب کے ہاں صادق لکھا جاتا، صدیق لکھا جاتا، اچھا لکھا جاتا، پرہیزگار لکھا جاتا، اس کی نیکیوں کا شہرا ہوتا، متقی لکھا جاتا، لیکن اپنی زبان کی وجہ سے اللہ کے ہاں قذاب لکھ دیا گیا۔ استغفراللہ، استغفراللہ۔ ایک مرتبہ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک سوال ہوا کہ جہنم میں لے جانے والا عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ بولنا یہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ فرمایا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو گناہ کرتا ہے، اور جب گناہ کرتا ہے تو ناشکری کرتا ہے، اور جب ناشکری کرتا ہے تو جہنم میں داخل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے اسلامی بھائیو، ایک اور واقعہ سنیے، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب میں ایک شخص میرے پاس آیا اور بولا چلیے، حضور فرماتے ہیں میں اس کے ساتھ چل پڑا، میں نے دو آدمی دیکھے، ان میں سے ایک کھڑا ہے اور دوسرا بیٹھا ہوا ہے، تو کھڑے ہوئے شخص کے ہاتھ میں زنبور ہے، یہ ہاکی نما لوہے کا ایک ڈنڈا ہے جو ہاکی کی طرح ہوتا ہے، فرمایا کہ وہ بیٹھے ہوئے شخص کے جبڑے میں داخل کرتا ہے، یہاں جبڑے میں داخل کرتا ہے ایک جبڑے میں، اور اسے کھینچتا ہوا چیرتا ہوا گدی تک لے کر آتا ہے، پیچھے گردن تک لے کر آتا ہے، پھر اسے نکالتا ہے زنبور کو دوسری طرف ڈالتا ہے اور اس کو چیرتا ہوا پھر ادھر گردن تک پیچھے گدی تک لے کر آتا ہے، جب یہاں تک لے کر آتا ہے تو پہلے والا ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر اس کو نکالتا ہے، پھر اس کو کھینچتا ہے اور پھر یہ ٹھیک ہو جاتا ہے، دوسری طرف والا ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کو کاٹتا ہے یہ ٹھیک، فرمایا کہ یہ قیامت تک اس کے لیے یہ قبر میں سلسلہ جاری رہے گا۔ پوچھا گیا کہ یہ کون ہے، اللہ اکبر، کہا کہ یہ جھوٹا شخص ہے، جھوٹ بولنے والا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو، جھوٹ کی سزا کیسی ہے کہ دنیا میں بھی لوگوں کا اعتماد اٹھ جاتا ہے، لوگوں کی نظروں میں جھوٹے شخص کی کوئی وقت نہیں رہتی، گھر میں عزت نہیں رہتی جو جھوٹ بولنے کا عادی ہو، اور پھر قبر کی سزائیں، آخرت کی سزائیں وہ ابھی باقی ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیو، اگر اللہ نہ کرے کبھی ہم نے اپنی زبانوں پر جھوٹ لایا ہے، جھوٹ بولے ہیں، اپنے آپ کو بچائیں، جھوٹ سے بچائیں، حسد سے بچائیں، شک سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے دل کو بھی ستھرا رکھیں، اپنے زبان کو بھی، اپنے کردار کو بھی ہم ستھرا رکھیں، انشاءاللہ نیکیوں کے اس ماحول میں جب ہم پلیں گے، بڑھیں گے، اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ جب ہم جڑے رہیں گے، انشاءاللہ اس کی برکات ہمیں نصیب ہوں گی۔ میں آپ سبھی اسلامی بھائیوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ سب اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ جڑے رہیے، جمعرات کا اجتماع ہو یا ہفتہ وار مدنی مذاکرہ ہو، مدنی قافلہ ہو، اپنے آپ کو دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے ساتھ مصروف رکھیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں۔